الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں 27 پارے میں سے سورہ طور کی آخری آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. مشرکین مکہ کے ساتھ جو کشاکش کے تناظر میں رہنمائی اور ان کے جو شبہات اور اعتراضات کا رد ہے اس کا بیان خاصی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا. البتہ اسی کے تناظر میں گزشتہ نشستوں میں جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل محنت جاری تھی دعوت دین کے حوالے سے اور اقامت دین یا نفاد دین کی جد و جہد کے حوالے سے اس کا ذکر بھی اور ہماری ذمہ داریوں کا بیان بھی اسی تناظر میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب ان آخری آیات میں ایک تو تنبیہ کی جا رہی ہے ان مشرکین مکہ کے حوالے سے جو مخالفت حق پر اڑے ہوئے تھے کہ آج لاکھ تم جو چاہو سو کر لو، تمہارے یہ داؤں یا تمہاری یہ چالیں تمہاری خلاف پڑیں گی اور کل جب قیامت کے دن محاسبے کا معاملہ ہوگا تو بہرحال تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. لیکن نہ صرف یہ کہ قیامت کے دن کا معاملہ اور آخرت میں ان کے لیے ناکامی، بلکہ جو مخالفت حق پر اڑے ہوئے ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے ان پر پکڑ کا معاملہ آتا ہے. یہ گفتگو ہے جو آج کی نشست میں ابھی ہمارے سامنے آئے گی. اور سورت کے آخر میں بہت قیمتی ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دراصل آپ کے ذریعے امت کو عطا کی گئی. اس حق و باطل کے معرکے کے دوران میں کڑوی باتیں بھی تمہارے سامنے آئیں گی، مشقتیں بھی تمہیں جھیلنا پڑیں گی، تمہاری خواہشات کے برعکس معاملات بدلتے چلے جائیں گے اور باطل پرستوں کی طرف سے تمہیں طنز کا بھی اور تشدد کا بھی نشانہ بنایا جائے گا. اس سارے تناظر میں تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر اعتماد رکھنا، اسی طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ مکی دور کے 13 برس کی کشاکش اور نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محنت کا ذکر فرماتا ہے، وہیں اسی تناظر میں جو ہدایات اللہ کی طرف سے عطا ہوئیں، جو قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے رہنمائی کا بہت بڑا سامان ہے، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے، جس میں میرے اور آپ کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ طور کی آیت نمبر 45 سے. ارشاد ہوا کہ فذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں چھوڑ دیجئے، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ ملے، مراد دیکھ لیں اپنا وہ دن جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. چھوڑ دیے جانے سے مراد ہے کہ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، ورنہ دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا جائے گا، حق کے بیان کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور کیا خبر کہ آج نہیں کل ان میں سے کوئی قبول کر لے. اور مکی دور کے 13 برس اور پھر مدنی دور کے 10 برس، یہ 23 برس سے مستقل درجہ بدرجہ معاملہ آگے بڑھا، تاکہ وہ وقت بھی آئے کہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، لیکن ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. نہیں مانتے یہ اپنا نقصان کریں گے. آپ دعوت کا کام جاری رکھیے، آپ محنت اپنی جاری رکھیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑیے، ان کی ان مخالفتوں کی پرواہ نہ کیجیے. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں اپنا وہ دن جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی چالیں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا امتحان کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دیا، کوئی اختیار کا غلط استعمال کر کے معاذ اللہ خدائی کے دعوے کرنے والا فرعون بھی بن جاتا ہے، اور کوئی اسی اختیار کو صحیح طور پر استعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے. دنیا دار العمل کا معاملہ ہے، آخرت دار الجزا ہے، وہاں پر پھر پیشی ہونی ہے، وہاں پر نتائج سامنے آ جائیں گے. دنیا میں چلتا ہے کوئی کسی کو کال کر کے بچوا لیتا ہے، کبھی باہر سے کال آ جاتی ہے، کسی کی سفارش چل جاتی ہے، کسی کا کارڈ چل جاتا ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں، اللہ کی عدالت میں اس طرح کا معاملہ نہیں. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی چال ان کو کچھ کام نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے. یعنی ایک تو وہ عذاب ہے جو عذاب الآخرہ ہے، اصل تو وہی معاملہ ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ہم پچھلی مکی صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ یہ جو آخرت میں معاملات پیش آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی کوئی جھلک دکھاتا ہے، اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتا ہے، ان کو عطا بھی فرماتا ہے، حتیٰ کہ زمین کی خلافت بھی ان کو عطا فرماتا ہے اپنے ماننے والوں کو. اور جو اللہ کی مخالفت کرنے والے، اس کے پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے، اس کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، جیسا کہ سابقہ سرکش اقوام کا ذکر ہمارے سامنے آیا ہے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، اور ایک مراد ظلم سے شرک بھی لیا جاتا ہے، قرآن حکیم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو کئی مرتبہ یہ ظلم سے مراد شرک ہے، اور یہ مشرکین مکہ کی طرف بھی اشارہ کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے، مکی دور میں معروف بات ہے کہ قحط کا بھی معاملہ ان پر آیا تھا، مشرکین مکہ پر، اور یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں کرانے آئے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی ہے اور ان کے معاملات پھر درست ہوئے ہیں، یہ بھی کیفیت ان پر طاری ہوئی. اور ایک مراد لی گئی ہے بدر کا موقع، یعنی ان کی پہلی جو باقاعدہ پٹائی ہوئی غزوہ بدر کے موقع پر، آپ اور ہم جانتے 70 مشرک قتل ہوئے، بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، حتیٰ کہ اس امت کا فرعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو قرار دیا، وہ بھی بدر کے موقع پر قتل ہوا. تو یہ گویا کہ اس عذاب کی پہلی قسط تھی جو ان مشرکین مکہ کو ملی ہے بدر کے موقع پر. یہ ہے وہ دنیا کی ایک سزا کی قسط کہیں، پکڑ کہیں، جو دنیا میں بھی ان کو دیکھنا پڑی ہے. فرمایا کہ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اب جو آخری آیات ہیں ان میں اسی ساری کشاکش کے تعلق سے، اسی جد و جہد کے دوران میں یہ جو نشیب و فراز آتے رہے، مشقتیں جھیلنا پڑی ہیں، مصائب کا شکار اہل ایمان کو بنایا گیا، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. آگے صبر کا لفظ آ رہا ہے. ہمارا آج تصور ہے کہ صبر کیا ہے، جی بیماری آ جائے تو صبر کر لیں گے، تھوڑا سا کووڈ کے معاملات آ گئے، ذرا معاش کا معاملہ کمزور پڑ گیا، صبر کر لو بھائی، چیخوں نہیں چلاؤ نہیں، یہ بھی صبر ہے. بیماری پر صبر کا معاملہ، معاش کے معاملات میں کمی کا معاملہ ہو جائے تو صبر کا معاملہ، پیر میں کانٹا چبھ جائے تو صبر کا معاملہ، کوئی شک نہیں، حدیث میں ہے بندے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اس پر بھی پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے تو چراغ کے بجھنے پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر بھی اجر ملتا ہے، کوئی شک نہیں. مگر یہ صبر کا بہت ہی چھوٹا تصور ہے یا محدود تصور ہے. اگر نبی اکرم علیہ السلام کی 23 برس کی زندگی کا وہ 13 برس والا حصہ مکہ مکرمہ کا سامنے رکھیں، بلکہ دلچسپ بات، عجیب بات ہے، دو تہائی قرآن مکی صورت اور آیات پر مشتمل ہے. وہ 23 برس کے دوران میں جو 13 برس ہے مکی دور کے، قرآن حکیم کا دو تہائی حصہ، 60-65% حصہ کم و بیش، وہ مکی دور کی سال تعلق سے، اور اس مکی دور کے بیان میں عقائد کا بیان آتا ہے، ایمانیات کی دعوت آتی ہے، توحید کے دلائل آتے ہیں، آخرت کی فکر کا بیان آتا ہے، اور پیغمبروں کے واقعات کا ذکر آتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی کشاکش جو مکہ مکرمہ کے مشکین کے ساتھ جاری تھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس دوران میں مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اور قریش کی طرف، مکے والوں کی طرف سے تشدد ہے، زبانی کلامی لانتان کا معاملہ، جسمانی تشدد کا معاملہ، بعض کی شہادت تک کے معاملات، یہ قرآن اشارہ کرتا ہے. تو اس تناظر میں اگلی آیات کو، بلکہ آخری آیات ہیں، آخری دو آیات، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب صبر کا لفظ قرآن میں آ رہا ہے اور خاص طور پر مکی صورتوں میں آ رہا ہے، اور مزید برآں وہ کشاکش اور جد و جہد کے دوران میں آ رہا ہے، تو صبر کا وسیع تر تصور سامنے رہنا چاہیے. آج انتہائی ادب سے میں عرض کروں کہ تصور دین محدود ہو گیا، جیسے عظیم اکثری جمعے کی دو رکعت پر مطمئن ہے، وہ بھی انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ کہ آخری میں بھاگتے ہوئے آنا، کہ بس اب پتا ہے کہ اب دوسری اذان ہو رہی ہے اور جمعے کا خطبہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور سمجھ میں تو آتا نہیں ہمیں، اس لیے یہاں پہ 3 منٹ کا ہوتا ہے، 4 منٹ کا ہوتا ہے میکسیمم. اردو تقریر کیوں طویل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بھائی ہمیں عربی نہیں آتی، عالم عرب میں جائیں گے 25 منٹ کی عربی میں تقریر ہوتی ہے، وہی خطبہ ہوتا ہے اصل میں ان کا، وہاں لوگوں کو عربی سمجھ میں آتی ہے. بس بھاگتے ہوئے آئے، دونوں کا تدا کی چلے گئے، اس کے بعد مطمئن ہے کہ ہفتے بھر دین کے تقاضے پورے ہو گئے، یہ آج ہمارا تصور دین ہو گیا، یا 5 وقتہ نماز ادا ہو گئی، اس کے بعد میرا مارکیٹ کا معاملہ، میرے معاملات، میرے اخلاق، میرے حقوق و لباد کا معاملہ، بندوں کے ساتھ رویے، میرے مالی معاملات. عظیم اکثریت اس کو دین سے متعلق سمجھتی نہیں، آگے سے اب سمجھاؤ تو کہتے ہیں مولوی ہر بات میں دین کو کھینچ کر لے آتے ہیں. او بھائی مولوی کے ابا جان کا مسئلہ تھوڑی ہے یا مولوی کا ذاتی مسئلہ تھوڑی ہے, تو اللہ کا دین ہے. اور وہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور وہ پورے کا پورا اسلام تقاضا کرتا ہے کہ مسجد میں اللہ کو بڑا مانتا تو گھر میں بھی اللہ کو بڑا مانو, تمہاری مارکیٹ میں بھی اللہ کو بڑا مانا جائے, تمہاری عدالت میں بھی اللہ کو بڑا مانا جائے, تمہاری ریاست کے معاملات میں اللہ کو بڑا مانا جائے, فیصلے اللہ کے نافذ ہونے چاہیے. یہ ہے دین کا تقاضا. اب اس کے لیے دین کہتا ہے اللہ کی بات کرو, اس کے دین کی دعوت پیش کرو, اور اس کے عطا کردہ نظام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو. ایک عظیم اکثریت آج اس سے بالکل دور ہے ہمارے, الا ماشاء اللہ. وہاں صبر کیا ہوگا جب باطل سے ٹکرانے کی بات آئے گی. محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جد و جہد فرمائی, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد فرمائی, اپنے گھر سے مخالفت کا معاملہ آیا, خاندان سے مخالفت کا معاملہ آیا, آیا کہ نہیں آیا؟ ابو لہب کون ہے رسول اللہ علیہ السلام کا چچا ہے, کیسی کیسی مخالفت کی. ہاں ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے بھی گھر والے دوست احباب سے مسلمان ہیں, الحمدللہ رب العالمین. یہاں مسئلہ کفر اور اسلام کا نہیں ہے, لیکن یہاں مسئلہ شریعت پر عمل کا ہے. ذرا گھر میں پردے کی بات کریں تو اپنے پریشان ہوتے ہیں, ذرا خاندان میں بات کرو بھائی شادی بیاہ کے موقع پہ قناط کیوں نہیں لگاتے, ارے تم تو مولوی ہو گئے. یہ مولوی کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے بھائی, یہ پردے کے احکامات مولوی کے نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی سود کے معاملے کو چھوڑا یار, اس کے بغیر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ یہ جملے ہیں نا ہمارے. تو ہمارے آپ کا مسئلہ اسلام و کفر کا نہیں ہے, ہمارا اور آپ کا, ہمارے معاشرے کا مسئلہ اسلام پر عمل کرنے کا ہے. اب اس کے لیے محنت کرنا ہمارا فرض ہے, اگر وہ دین قائم ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہم پر فرض ہے. یہ ہم برسوں سے ان جمعے کی نشستوں میں سمجھتے ہوئے, سنتے ہوئے, سیکھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں. اب اس پس منظر میں سمجھیے, یہ ساری کشاکش کا بیان آیا پچھلی تین چار نشستوں میں, دعوت دین کا ذکر آیا, نفاذ دین کا ذکر آیا, غلبہ دین کی محنت کا ذکر آیا, حق و باطل کی کشاکش کا ذکر آیا. اب اس سارے تناظر میں سورۃ طور کے مطالعے کے آخر میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجیے. اور فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, سبحان اللہ, بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. بڑا خوبصورت التفات اللہ سبحانہ وتعالی کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے جب آپ کھڑے ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں بھی, فَسَبِّحْهُ, اس کی تسبیح کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور ستاروں کے غائب ہونے کے موقع پر بھی, یعنی رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے تو ستاروں کے غائب ہونے کے موقع پر بھی اللہ کی تسبیح کیجئے. صبر کا ذکر آ رہا ہے, تسبیح کا ذکر آ رہا ہے, حمد کا ذکر آ رہا ہے, اور کچھ خاص مواقع پر تسبیح کرنے کا ذکر آ رہا ہے. یہ ہدایات ہے ان دو آیات میں, جو سورہ طور کی آخری دو آیات 48 اور 49. اور جب ہم مکی دور کا مطالعہ کرتے ہیں, خاص طور پر مکی صورتوں کا مراد مطالعہ کرتے ہیں, تو صبر کا بیان بار بار آتا ہے, بار بار آتا ہے, بار بار آتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے نبی جو کچھ یوں کہہ رہے اس پر صبر کیجئے. اور فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, جیسے آل ہمت رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے. کہیں اور انداز ہوتا ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ انداز ہمیں مکی صورتوں میں مستقل ملتا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, اے نبی اپنے رب کے حکم کے خاطر صبر کیجئے. اس صبر میں پوری حیات طیبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذہن میں رکھیے, خاص طور پر اس صبر میں, گو کہ صبر کی الگ الگ نوعیتیں ہیں. مکی دور میں جنگ کی اجازت نہیں تھی, تو وہاں صبر کے پیرائے مختلف تھے, اسالیب مختلف تھے, مواقع مختلف تھے, تقاضے مختلف تھے. مدنی دور میں جنگ کی اجازت بھی آ گئی ہے, قتال کے میدان بھی سجے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہولہان ہوا ہے, محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک یا آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کی بھی کیفیت طاری ہوئی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے بھی برداشت کیے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں. وہ ایک خاص تناظر قتال فی سبیل اللہ, جب یہ حق و باطل کے مارکوں کے حوالے سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو صبر کے اور معاملات کھل گئے. پھر مدنی دور آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو اللہ کی, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, اور جو لوگ اللہ کے قیام قتل یعنی شہید کر دیا جائے، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم کسی قدر تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، اور تمہارے پیداوار یہ پھلوں کے نقصان کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے بے شک ہم اللہ پر، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المہتدون، یہ وہ لوگ جن پر عنایت اور رحمت ان کے رب کی طرف سے، اور یہ ہدایت یافتہ ہے. یہ البقرہ کی آیت نمبر 153, 154, 155, 156, 157 میں یہ باتیں آ رہی ہیں. یہ صبر کا انقلابی پہلو ہے. آج ہمارا صبر کا تصور بس ٹھیک ہے انتقال ہو گیا تو صبر کر لو، وہ بھی صبر کا موقع ہے، کوئی شک نہیں. پیر میں کانٹا چپ گیا صبر کر لو، صبر کا موقع ہے، کوئی شک نہیں. بیماری آ گئی صبر کر لو، صبر کا موقع ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہ صبر کا 5% بھی نہیں میرے بھائی. جو 23 برس کی محنت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کو ذرا سامنے تو رکھیے، تو پھر پتا چلتا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کا معاملہ طے ہو گیا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ، اور بلکہ نکاح ہو گیا تھا، اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، توحید کی دعوت دی، طلاق دے دی گئی. یہ سہا ہے غم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں سے شروع کیجئے تو پھر کہاں کہاں تک بات پہنچی. جب ایک صاحبزادے کا انتقال ہوتا تو ابتر کہا جا رہا ہے، سورہ کوثر اسی پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اللہ نے کوثر کا اعلان کیا، لوگوں نے ابتر کہہ دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہاں سے شروع کیجئے اور پیٹ پر بندے ہوئے پتھروں کو دیکھ لیجئے، گھر میں دو دو مہینے کا چولہا نہ جلنا، وہ فاقوں کو یا مشقتوں کو جھیلنا، برداشت کرنا، اس کو دیکھ لیجئے. اپنے پیارے صحابہ کی جانوں کے نذرانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں پیش ہوتا ہوا، اس کو آپ دیکھ لیجئے. یہ ساری زندگی صبر سے تعبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب صبر اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے، اتنا بڑا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں جہاں رحمان کے محبوب بندے، عباد الرحمن، رحمان کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کرتا ہے، کم و بیش ان کی 10 صفات کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں انعام کیا فرماتا ہے بیان، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، ملٹی سٹوری بینگلورز عطا ہوں گے جنت میں، ریزیڈینشل گارڈنز عطا ہوں گے جنت میں، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. اس ساری زندگی کی محنت بندہ مومن کی، اللہ تعالیٰ لفظ صبر سے اس کو تعبیر کر رہا ہے. یہ صبر تو اس قدر وسیع تر مفہوم کا حامل ہے. تو حضور علیہ السلام سے خطاب اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور اے نبی صبر کیجئے اللہ کے حکم کے خاطر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک اے نبی آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، ایک مراد لی کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو خاص حضور کا حفاظت کا اعلان بھی فرمایا، پہلے حضور پہرے کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن اللہ نے آیت عطا فرمائی سورۃ المائدہ میں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے میں. حضور نے پہرے ہٹا دیے، اللہ نے براہ راست حضور کی حفاظت کا اہتمام فرما دیا. حضور کی خصوصیات میں سے بھی ہے اور آپ کی شان مبارک بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ امتی جب اس کام میں لگے گا تو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہی ہوگا. اس معنی میں، اس مفہوم میں ذہن میں رکھیے کہ آج ایک بندہ اللہ کے دین پر عمل کے لیے اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام سر انجام دینے کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے محنت کر رہا ہو، مشقت کر رہا ہو، قربانی پیش کر رہا ہو، کبھی فاقے کی نوبت آ جائے، کبھی کچھ اس کو کڑوی باتیں سننا پڑ جائیں، کبھی لوگوں کی طرف سے کامنٹس آ جائیں، کبھی لوز ٹاک اس کے اوپر آ جائے اور لوگ کامنٹس دینا شروع کر دیں، اور وہ جھیلتا اور برداشت کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے علم میں ہے، یہ بات میرے علم سے باہر نہیں ہے. یہ تسلی ہے بندہ مومن کے لیے کہ آج جو تو محنت کر رہا ہے، مشقت جھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے نا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور یاد رکھنا یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، یہاں امتحان کا موقع ہے، آخرت ہے دار الجزا، وہاں نتیجہ تیار ہوگا. اور کیسے کیسے نتیجے، ایک حدیث مبارک کا ذکر بار بار آیا ہے، مسلم شریف کی روایت، اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے کے بارے میں حکم دے گا، فرشتے کو اس کو لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ دے کر نکال لاؤ. اور یہ بندہ کون ہوگا، دنیا میں رہا اللہ کا اطاعت گزار، رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرما بردار، لیکن بڑی مشقتیں اس نے جھیلیں، بڑی تکالیف اس نے سہی، بڑی کڑوی باتیں اس نے سنی، شاید کسی نے تشدد بھی کبھی کیا ہو اور مصائب کے پہاڑ اس پر توڑے گئے ہوں، لیکن وہ ڈٹا رہا اللہ کی بندگی پر، اللہ کی خاطر، اس کے دین کے لیے. یہ بندہ جب پیش ہوگا تو فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ جا اس کو لے کر جاؤ اور جنت میں غوطہ دے کر نکال لاؤ. فرشتہ حکم کی تعمیل کرے گا اور لے کر آئے گا اس بندے کو، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کبھی تو نے کوئی مصیبت جھیلی؟ کبھی کوئی پریشانی تجھ پر آئی؟ تو کہے گا، اللہ، تیری ذات کی قسم، تیری ذات کی قسم، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آئی، کوئی پریشانی مجھ پر نہیں آئی. ایک غوطہ جنت کا، وہ جنت مذاق تھوڑی ہے، کوئی معاذ اللہ کوئی جھوک تھوڑی ہے کہ بچوں کو ہم کھلونے سے بہلاتے ہیں، بس تھوڑی دیر بہل لیا، ختم ہو گئی بات. نہ، جنت وہ ہے کہ جو اللہ نے سجائی. تو یہ حدیث کیا بتا رہی مسلم شریف کی؟ ایک غوطہ کھانے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ، تیری ذات کی قسم، کوئی تکلیف مجھ پر کبھی نہیں آئی، کوئی پریشانی مجھ پر کبھی نہیں آئی، کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آئی. ایک غوطہ کھا کر جس کا یہ عالم ہو کہ ساری مشقتیں اور تکالیف کو بھول گیا ہوگا، تو جب وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، جسے اللہ نے بنایا اور سجایا ہے اور آج بھی اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بچھڑوں کو چرا رہا ہے، اور وہ بچھڑے چر رہے ہیں جنت میں، اور جب جنت والے پہنچیں گے، ان بچھڑوں کا گوشت اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، اور ایک روایت میں سلسبیل کے چشمے کا پانی پیش کرے گا. ابراہیم نے بھی، خلیل اللہ، وہ بھی تو مہمان نواز تھے نا، انہوں نے بھی بچھڑے کا گوشت فرشتوں کے سامنے انسانی شکل میں بھارا لائے تھے، پیش کیا تھا. حضور فرماتے، اللہ جنت میں آج بچھڑوں کو چرا رہا ہے اور آج تیار کر رہا ہے، اور جب بندے پہنچیں گے جنت میں تو یہ بچھڑوں کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ پیش کرے گا وہاں پر. اللہ تو تیار کر رہا ہے اس جنت کو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے وہ کچھ تیار کیے جنت میں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی خیال آیا ہوگا. وہ کچھ اللہ نے تیار کیا. تو ایک غوطہ کھا لینے کے بعد وہ ساری مشقتیں تکالیف جو ہیں، کوئی شک نہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، چاہے وہ جسم پر آتی ہو یا وہ ذہنی اعتبار سے ہو یا نفسیاتی اعتبار سے ہو، گالم گلوش کی صورت میں ہو، کریکٹر اسیسنیشن کی صورت میں ہو، مار دھاڑ کی صورت میں ہو، قتل کر جانے دینے کی صورت میں ہو، تکلیف ہوتی ہے، مگر کبھی وہ راحتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ ان راحتوں کے سامنے تکلیف ہیچ ہو جائیں گی. اور ایک غوطہ کھا کر بندہ کہے گا، اللہ، تیری ذات کی قسم، کوئی تکلیف مجھ پر کبھی نہیں آئی. ارے بھائی، ہم کن چیزوں میں پڑے ہو جاتے ہیں، کن چکروں میں لگ جاتے ہیں. آج جناب دنیا چینج ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی میں اگر آپ پیچھے رہ گئے تو کل آپ کے بچے جو ہے وہ معاش میں پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بس یہی کی فکر ہے سب کو. ظاہر کے اعتبار سے تدبیر کرنی ہو کر لی جائے، لیکن جس کو جنت کی فکر پڑ جائے نا، اس کو دنیا کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ہوگی لگے گی نہیں، فیل نہیں ہوگی، اس کو گزر جائے گا انشاءاللہ تعالی. جسے اللہ چاہیے ہو اور جسے اللہ کی جنت چاہیے ہو اور جسے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہو، پھر یہاں کی تکالیف اس کے لیے تکالیف رہتی ہوں گی، رہتی نہیں ہیں، وہ گزرے گا اس سے، جھیلے گا، پتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد راحت بھی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ صحابی دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ قتال ہو رہا ہے، اگر میں قتل ہو گیا یعنی شہید ہوا تو کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا، تجھے جنت ملے گی. کھجورے کھا رہے ہو، کھجورے یہاں کھانے کا کیا فائدہ، ادھر کھائیں گے. پھر ادھر کھجورے چھوڑی، ادھر میدان قتال میں، ادھر ہوئے شہید، ادھر پہنچے جنت. حضور نے کہا، جنت چلا گیا، اب ان کھجوروں کا کیا کرنا بھائی، مجھے ان کھجوروں میں کیا دل لگانا، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ کی جنت چاہیے مجھے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. تو وہ صبر میں عرض کر رہا تھا سورہ فرقان کے آخر میں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ان کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کا حضور سے خطاب خاص، اللہ نے فرمایا کہ نبی، آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خاص حضور کا معاملہ. امتی یہ کام کرے تو تسلی رکھے کہ تیری محنت اللہ کے علم سے باہر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بکل شعین علیم، ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. امتی آج محنت کرتا ہے، مشقت جھیلتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے، تو آج یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور یہ بتا دیا جانا تسلی بندہ مومن کے لیے کہ تیری محنت اور تیرا یہ سارا کچھ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ پر یہ سب ضائع نہیں ہوگا، یہ تسلی پھر میرے اور آپ کے اعتبار سے آگے حضور کو اور حضور کے ذریعے بہرحال امت کو تعلیم. وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں. تسبیح سبحان اللہ کہنے کو ہم کہتے ہیں، تحمید الحمدللہ کہنے کو کہتے ہیں. یہ دونوں کلمات اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کا ایک انداز، الحمدللہ کل شکر اللہ کے لیے، کل تعریف اللہ کے لیے، کل ثنا اللہ کے لیے، کل مدح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، یہ تو تعریف کا انداز ہے ہی ہے. تسبیح جب ہم پڑھتے سبحان اللہ، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ پاک ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اللہ پاک ہے کیا مراد؟ کمزوری سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ زوال سے پاک ہے. کمزوری میرا اور آپ کا مسئلہ ہے مخلوق کا، حاجت میرا اور آپ کا مسئلہ ہے مخلوق کا، زوال میرا اور آپ کا مسئلہ ہے مخلوق کا. اللہ ہر عیب سے، کمی سے، کمزوری سے، احتیاج سے، زوال سے پاک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کا معاملہ. اور پھر یہ دو کلمات سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ چار کلمات ہیں کہ زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان سارے مقامات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ چار کلمات پسند ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے. اور ہر دن حضور فرماتے علیہ السلام بندے کے پر جب صبح طلوع ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے، تو اس کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ دینا واجب ہو جاتا ہے. 360 جوڑ بتائے گئے، تو حضور فرماتے ہیں جب دن طلوع سورج طلوع ہو جائے بندے کے پورے جسم کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ دینا واجب ہے. تو بھائی کلمات کو اپنے معمولات میں شامل کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ تو تسبیح اور تحمید سبحان اللہ الحمدللہ کی فضیلت کا بیان بھی آ گیا. خاص تنادر کیا ہے؟ وہ مشقتوں کا معاملہ، وہ مصائب کا معاملہ. اس سب میں تمہیں قوت کہاں سے ملے گی؟ تمہیں طاقت کہاں سے ملے گی؟ تمہاری ایمان کی بیٹری چارج کیسے ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوگی. جتنا تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے گی، جتنا تمہارا دل یاد الہی سے معمور رہے گا، جتنا تمہاری سوچ و فکر یہ ہوگی کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، جتنا تمہارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا، جتنا تمہارا یہ یقین کہ سب کچھ ہونا، نفع کا معاملہ نقصان کا معاملہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جتنا یہ باتیں پختہ ہوں گی تمہاری زبان پر، تمہارے دل میں، تمہارے عقیدے میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری فکر میں، تمہارے توکل میں، تمہارے اعتماد میں، اتنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی رہے گی، اور تم حق پر جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، اور باطل کا مقابلہ کرتے رہو گے. ایک خاص بات فرمایا کہ وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں. اس کھڑے ہونے کی کئی اعتبارات سے اہل علم نے تعبیر کی ہے، رات کا کھڑا ہونا بھی مراد لیا گیا، اسی طرح کسی مجلس سے کھڑا ہونا، اور مجلس سے جب اٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائیں، اس موقع پہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ مسنون دعاؤں کی کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ان کو اپنے معمولات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. آج ایک تصور ہے کہ جی ہمارے بچوں نے 40 دعائیں یاد کر لی، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف کیا یہ بچوں کی یاد کرنے کی دعائیں؟ کہا جی بچوں نے یاد کر لی، مدرسے میں پاس ہو گئے، اسکول میں پاس ہو گئے، اسلامک اسٹڈیز میں مارکس آ گئے، اس کے بعد چھٹی. اللہ کے رسول نے بڑوں کو سکھائی بھائی، اور یہ اللہ کے رسول کے معمولات میں شامل دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے معمولات میں شامل رکھیں. تو مجلس سے اٹھتے ہوئے دعا پڑھی جائے تو مجلس میں جو کوتاہیاں ہو جاتی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہوں، یہ مراد بھی لی گئی، جب آپ دعوت دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کی تسبیح کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کو یاد کیجئے. تو حین تقوم میں دعوت کے کام کے لیے کھڑا ہونا، رات کے قیام کے لیے کھڑا ہونا، صبح بیدار ہو تو آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس وقت کا موقع ہو، مجلس سے کھڑا ہونا، یہ تمام مرادیں اس میں بیان کی گئی. ومن اللیل، اور رات میں فسبح ہو اس کی تسبیح کیجئے، وادبار النجوم، اور ستاروں کے پیٹ پھیرنے یعنی غائب ہونے کے موقع پر بھی. اس میں ایک مراد تو یہ لی گئی کہ رات میں بھی اللہ کی تسبیح کا اہتمام ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح و شام کے اذکار بتائے، ان کا بھی معمول ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح بعض نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے خاص مواقع جو نمازوں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے خاص مواقع، خاص معین شکل کے ساتھ وہ ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، تو اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی لی گئیں، اور اس سے مراد تہجد کے موقع کو بھی لیا گیا، اور ستاروں کے پیٹ پھیر کر جانے کا موقع جبکہ رات جا رہی ہوتی ہے، صبح صادق کا معاملہ آ رہا ہوتا ہے، تو بعض نے تہجد بھی مراد لی اور بعض نے صبح صادق اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز بھی مراد لی. مراد یہ ہے کہ معین مواقع پر بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، معین شکل نماز اس میں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، اور دیگر تسبیحات اور اذکار جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ان کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں. اب اندازہ کیجئے کہ سورت کی تکمیل کس انداز سے ہو رہی، بڑے زبردست، اہم، بڑے انقلابی، اور رسول اکرم علیہ السلام کی 23 برس کی زندگی کے مباحث کا بیان آیا، اور حق و باطل کی کشمکش کا یا کشاکش کا ذکر آیا، اور اس کے اختتام پر اللہ کے حکم کی خاطر صبر کرنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید معین مواقع پر معین انداز میں بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اذکار، ذکر الہی، یاد الہی، اللہ کے ساتھ تعلق، اس بیان پر، اس نصیحت پر اس سورت کی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.